أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وولانا وأشرفنا ونورائننا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلى آلک واصحابک یا شفیع المذنبین حمد و صلاۃ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت سے اپنے آپ کو مشرف کرا. عزیزان محترم، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین جل جلالہ و عام نوالہ ایمان والوں سے مخاطب ہے. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو. وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو. وجاہدو فی سبیلہ، اس کے راستے میں جہاد کرو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پانے والوں میں سے ہو جاؤ. ایمان والوں سے خطاب کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد ان کی کامیابی کی سند بھی دی جا رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی مومنین سے خطاب میں یہ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو. آج ایک گروہ ایسا ہے جو وسیلے سے انکار کر رہا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی وسیلے کی ضرورت نہیں. براہ راست رب تبارک و تعالیٰ تک رسائی حاصل کی جا سکتی ہے. اور اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے وسیلے کی ضرورت ہے، تو معاذ اللہ یہ رب تبارک و تعالیٰ کو کمزور ماننا ہے. وہ قادر مطلق ہے، اس نے کائنات کو تخلیق کیا ہے، خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے، ہمیں اس تک پہنچنے کے لیے کسی وسیلے کی کیا ضرورت؟ اگر ہم کوئی راستہ اختیار کریں گے، وسیلہ تلاش کریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے معاذ اللہ اللہ رب العالمین کو کمزور سمجھا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، جبکہ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین خود ارشاد فرما رہا ہے، ایمان والوں اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو اور اس کے راستے میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پانے والے ہو جاؤ، تم کامیابی حاصل کرنے والے ہو جاؤ۔ اس آیت مبارکہ میں رب العالمین اپنی طرف وسیلے کے لیے حکم دے رہا ہے، اور حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر امت کا یہ عقیدہ رہا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے انبیاء کرام، اولیاء کاملین اور بلکہ ان کے تبرکات کا وسیلہ بھی جائز ہے۔ تمام امتوں کا اس بات پر اجماع ہے، عقیدہ ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی سیرت سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر رب تبارک و تعالیٰ تک رسائی حاصل کرنی ہے تو اس کے انبیاء اور اولیاء کو وسیلہ بناؤ۔ بے شک اللہ رب العالمین خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے، وہ طاقتور ہے، لیکن ہم کمزور ہیں، ہم گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، خطاکار ہیں۔ اگر ہم اس کی بارگاہ تک رسائی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے نبیوں اور ولیوں کو وسیلہ بنانا پڑے گا، اس کے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ دنیا کا قاعدہ ہے، عام طور پر آپ کسی بادشاہ وقت سے ملنا چاہیں تو آپ براہ راست نہیں مل سکتے، بلکہ اس کے کسی چاہنے والے سے رابطہ کرنا پڑے گا، اس کے کسی ماننے والے سے رابطہ کرنا پڑے گا، کسی ایسے شخص سے ہمیں رابطہ تلاش کرنا پڑے گا، ایسے شخص سے تعلقات قائم کرنے پڑیں گے کہ جو اس سے محبت کرتا ہو اور وہ اس سے محبت کرتا ہو۔ اگر ہم کسی ایسے شخص کو اس کی بارگاہ میں لے جائیں جس سے وہ نفرت کرتا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ جب ہم اس بادشاہ وقت کی بارگاہ میں پہنچیں تو جو اس کا قہر و غضب اس پر نادل ہونا ہے وہ ہمارے اوپر نادل ہو جائے۔ تو یہ تو دنیا کا قاعدہ ہے کہ جب آپ کسی بادشاہ وقت کے پاس جائیں گے تو کوئی وسیلہ تلاش کریں گے، کوئی ایسا شخص تلاش کریں گے جو اس کی بارگاہ میں پہنچ سکتا ہو، کوئی ایسا شخص تیار کریں گے جو اس سے محبت کرتا ہو اور وہ اس سے محبت کرتا ہو، تاکہ جب ہم اس کے ساتھ اس کی بارگاہ میں پہنچیں گے جتنی نظر عنایت کرم اس پر ہوگا اتنا ہی ہمارے اوپر بھی ہوگا۔ یہی سب کا عقیدہ ہے، اور الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ اگر رب تبارک و تعالیٰ تک رسائی حاصل کرنی ہے تو اس کے انبیاء کرام اور اولیاء کاملین کو وسیلہ بنانا پڑے گا۔ ابن تیمیہ امت کا وہ پہلا شخص ہے جس نے وسیلے سے انکار کیا، وہ کہتا ہے کہ وسیلہ جائز نہیں ہے۔ وسیلہ ماننے کا مطلب یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کو کمزور سمجھا گیا۔ باقی ہر کسی کا، امت کا اس پر اجماع ہے کہ ہم براہ راست رب تبارک و تعالیٰ تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے۔ جب ہم ایک عام بادشاہ کی بارگاہ میں براہ راست نہیں پہنچ سکتے تو ہم مالک کائنات، خالق کائنات کی بارگاہ میں کس طرح پہنچ سکتے ہیں؟ پھر منکرین کے دو گروہ ہیں، ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ وسیلہ عباد مطلقاً حرام ہے، یعنی کسی بھی بندے کا جو وسیلہ ہے وہ مطلقاً حرام ہے، آپ کسی کو، انبیاء ہو، اولیاء ہو، کاملین ہو، جو بھی ہو، آپ کسی کو وسیلہ نہیں بنا سکتے۔ دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ زندہ نبیوں اور ولیوں کا وسیلہ تو جائز ہے، لیکن جو لوگ وصال فرما گئے، دنیا سے پردہ فرما کر قبروں میں پہنچ گئے ہیں، اپنے مزارات میں پہنچ گئے ہیں، ان کا وسیلہ جائز نہیں ہے۔ جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے، اور قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ چاہے اللہ کے نبی زمین پر ہوں جب بھی ان کا وسیلہ جائز ہے، یا زمین میں ہوں جب بھی ان کا وسیلہ جائز ہے. وہ جس طرح زمین پر رہ کر ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں، ہمارے لیے وسیلہ بن سکتے ہیں، اسی طرح زمین میں رہنے کے بعد بھی ہمارے لیے وسیلہ بن سکتے ہیں. اور الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے اور یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے. پچھلی امتوں کا یہ عقیدہ رہا ہے، اہل کتاب کا یہ عقیدہ رہا ہے کہ جب وہ کسی سے جنگ کرتے تھے، کفار سے جنگ کے لیے نکلتے تھے، تو پہلے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے، اے باری تعالیٰ ہم کفار سے جنگ کے لیے نکل رہے ہیں، اپنے نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں اس جنگ میں کامیابی اور کامرانی نصیب فرما. وہ یہ دعا کر کے نکلتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کامیاب کر دیتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ظاہری طور پر دنیا میں تشریف نہیں لائے، ان کی کتابوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے کہ وہ تمام انبیاء و مرسلین کے سردار ہوں گے، امام ہوں گے، وہ ان کے وسیلے سے دعا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرماتا تھا. وہ کہتے تھے یا اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے کامیابی نصیب فرما، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کامیابی اور کامرانی نصیب فرماتا. بنی اسرائیل کو حکم ہوتا ہے کہ جب تم کفار سے جنگ کے لیے نکلو تو تابوت سکینہ کو اپنے ساتھ اپنے سامنے رکھو. تابوت سکینہ کیا ہے؟ کیا کوئی نبی ہے، کوئی ولی ہے؟ وہ تو ایک صندوق ہے. اس صندوق کے لیے حکم ہو رہا ہے جب تم کفار سے جنگ کے لیے نکلو اس کو اپنے ساتھ رکھو، اپنے سے آگے رکھو، اس کے وسیلے سے دعا کرو. علماء فرماتے ہیں تابوت سکینہ کیا ہے، اس میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہیں. قرآن سے ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء اور اولیاء کے تبرکات کو بھی اگر وسیلہ بنا دو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا. جب بنی اسرائیل تابوت سکینہ کو اپنے سامنے لے کر نکلتے، اس جنگ میں وہ کامیاب اور کامران ہو جاتے. انبیاء اولیاء ان کے ساتھ نہیں ہیں، انبیاء کرام کے چھوڑے ہوئے تبرکات اس تابوت سکینہ کے اندر ہیں. یاد رکھو جن تبرکات کی برکت یہ ہے کہ ان کو نبیوں سے نسبت ہو گئی، ان کی یہ شان ہو گئی کہ وہ جس جنگ میں آگے ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس فوج کو کامیاب کر دیتا ہے. تو بتاؤ وہ نبی جس قوم میں ہو وہ ناکام کیسے ہو سکتی ہے؟ جب ان کے تبرکات کی یہ شان ہے، ان کے تبرکات کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی نصیب فرما رہا ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم انبیاء کرام اولیاء کاملین کو وسیلہ بنا لیں. جب ان کے تبرکات کی یہ شان ہے تو ان انبیاء کی اپنی کیا شان ہوگی؟ پتہ چلا کہ تبرکات کا وسیلہ بھی جائز ہے، ان انبیاء کرام کا وسیلہ بھی جائز ہے. قرآن مجید فرقان حمید کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، سورہ یوسف کے اندر واقعہ تو طویل ہے، میں اپنے موضوع پر رہوں گا. حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی لے کر نکلے اور کنواں میں پھینک دیا. آپ لوگ جانتے ہیں طویل واقعہ ہے، وہ کس طرح نکلے، پھر مصر کے بازاروں میں وہ فروخت ہوئے، پھر ایک وقت وہ آیا کہ اس مصر کے اندر حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی حکومت ہو گئی. لیکن ان کے والد حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر نبی، ان کے غم میں حضرت یوسف علیہ السلام کے فراق میں روتے رہے، اتنا روئے کہ ان کی ظاہری بینائی چلے گئی. بینائی چلی گئی حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی. پھر جب ان کے شہر کے اندر قحط پڑا، ان کے بھائی مصر کے اندر پہنچ گئے. مصر میں غلہ تقسیم ہو رہا ہے، وہاں پر رزق کی فراوانی ہے، وہاں کوئی قحط نہیں ہے. جب وہ سیدنا یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے، وہاں پر وہ اپنے بھائی کو پہچان گئے، حضرت یوسف علیہ السلام سے معافی تلافی کر لی. انہوں نے پوچھا کہ ابا جان کا کیا حال ہے، میرے والد کا کیا حال ہے؟ کہا اے یوسف، وہ آپ کے فراق میں روتے روتے اپنی ظاہری بینائی سے محروم ہو گئے، ان کی بینائی چلی گئی ہے. اب یوسف علیہ السلام نے کیا کیا، اپنا کرتا دیا اور کہا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یاتی بصیرا، لے جاؤ میرے کرتے کو، کیا کرو، جا کے میرے والد کی آنکھوں پر ڈالو، وہ اکھیارے ہو جائیں گے، ان کی بینائی لوٹ جائے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو چاہیے تھا اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، رب تبارک و تعالی کیا نبی کی دعا کو رد کرتا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کو کیسے رد کیا جاتا؟ ان کی دعا قبول ہوتی، یعقوب علیہ السلام کی ظاہری بینائی لوٹائی جاتی۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام اپنا کرتا بھیج رہے ہیں، اس کو میرے والد کی آنکھوں پر ڈال دو، وہ اکھیارے ہو جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے جب وہ کرتا وہاں پر گیا، ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، ابھی یہ قافلے نے مصر کو چھوڑا ہے، ابھی اپنے شہر میں داخل نہیں ہوا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں، انی لاجد ریح یوسف، میں حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو کو سونگ رہا ہوں۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی قوت دیکھیں، اپنے شہر میں بیٹھ کر مصر کی خوشبو سونگ رہے ہیں، اپنے صاحبزادے کی خوشبو سونگ رہے ہیں، فرماتے ہیں میں یوسف کی خوشبو سونگ رہا ہوں، انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، اگر تم لوگ مجھے بہکا ہوا نہ جانو تو سمجھ لو یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ ادھر وہ قافلہ پہنچا، حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض کرتا ان کی آنکھوں پر ڈالا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بینائی کو لوٹا دیا۔ تبرکات کا وسیلہ کام آیا یا نہیں آیا؟ یوسف علیہ السلام دعا بھی کر سکتے تھے، رب تبارک و تعالی حضرت یعقوب علیہ السلام کی دعا قبول کر کر ان کی بینائی کو لوٹا سکتا تھا، لیکن سیدنا یوسف علیہ السلام کی قمیض کو آنے والی نسلوں کے لیے وسیلہ بنا دیا۔ اے لوگوں، یاد رکھو، انبیاء کرام کے تبرکات کے اندر بھی یہ برکت ہے کہ اگر وہ آنکھوں پر ڈالا جائے تو ان کی بینائی واپس آ جاتی ہے۔ دوسری وجہ یہ تھی، سیدنا یوسف علیہ السلام اتنے عرصے سے اپنے والد سے دور تھے، ابھی تک کوئی خدمت نہیں کر سکے تھے، جوان ہونے کے بعد کوئی خدمت نہیں کر سکے تھے، لہذا حکم ہے یوسف اپنے کرتے کو بیچ دو تاکہ تمہاری خدمت بھی ہو جائے، وسیلہ بھی ہو جائے، ان کی بینائی بھی واپس لوٹ جائے۔ پتہ چلا انبیاء کرام کا وسیلہ بھی کام آتا ہے، ان کے تبرکات کا وسیلہ بھی کام آتا ہے۔ چاہے انبیاء کرام زندہ ہوں یا وصال یافتہ ہوں، دونوں طرح ان کے وسیلے کو علماء اہل سنت جائز قرار دیتے ہیں، اور الحمدللہ ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے، اور ہمارا وہی عقیدہ ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا عقیدہ ہے۔ آج جب ہم کوئی بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ تو بدعت ہے، یہ تو شرک ہے، بتاؤ کیا صحابہ نے یہ کیا؟ کیا صحابہ کے زمانے میں یہ تھا؟ اگر تھا تو صحیح ہے، اگر نہیں ہے تو یہ غلط ہے، یہ بدعت ہے، تم نے دین کے اندر یہ خرابی کو پیدا کر دیا۔ آئیے ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی سیرت سے دیکھتے ہیں کہ کیا وہ لوگ وسیلے کو جائز مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشکیزے سے منہ لگا کر پانی پیا، پانی نوش فرمایا، حضرت کشبہ نے اس کے منہ کو کاٹ کے اپنے پاس تبرکن رکھ لیا۔ راوی کہتا ہے جب مدینہ طیبہ میں کوئی شخص بیمار ہوتا تھا، اس مشکیزے کے منہ کو پانی میں ڈبو کر اس کو دیا جاتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شفایاب فرما دیتا تھا۔ وہ مشکیزے کا منہ جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لب رگ لگ گئے ہوں، بتا اس میں شفا نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟
نعرہ تکبیر،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لب اس پر لگ گئے۔ راوی کہتا ہے جب کسی بیمار کو وہ پانی میں گھول کر پلایا جاتا، اس کو اللہ تبارک و تعالی شفا نصیب فرماتا۔ جس مشکیزے پر لب لگ گئے ہوں اس کے اندر یہ تاثیر پیدا ہو جائے تو بتاؤ اس نبی کا اپنا کیا کمال ہوگا؟ بتاؤ یہ صحابہ کرام کا عقیدہ ہے یا نہیں؟ انہوں نے اس مشکیزے کے منہ کو وسیلہ بنایا یا نہیں بنایا؟ چاہتے تو دعا کر لیتے، بیماروں کے لیے تو دعا کی جاتی ہے، یا اللہ یہ بیمار ہے اسے شفا کامل عطا فرما، لوگ دعا کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ لیکن وہاں پر اس تبرک کو رکھ لیا گیا، ارے اس پر نبی کے لب لگ گئے، صحابہ کا عقیدہ یہ ہے، صحابیہ کا عقیدہ یہ ہے، اس کو گھول کر پلا تو اسی سے شفا ہو جائے گی، کیونکہ میرے نبی کے اس پر لب لگ گئے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا عقیدہ ہے۔ روایت میں آتا ہے ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں، مدینہ طیبہ میں بارش نہیں ہو رہی، کافی عرصہ ہو گیا، لوگ پریشان ہیں، ام المومنین کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ حاضر ہونے والے کون تھے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین۔ یا ام المومنین، مدینہ میں بارش نہیں ہو رہی، کیا حضرت عائشہ اللہ ہیں یا غیر اللہ؟ حضرت عائشہ کی بارگاہ میں کیوں حاضر ہوئے؟ وہ تو صحابی رسول تھے، براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض یافتہ تھے، صبح شام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوا کرتے تھے۔ نبی نے ظاہری طور پر پردہ فرما دیا، لوگ ام المومنین کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، ام المومنین کی سفارش کے لیے حاضر ہو گئے۔ ارے براہ راست رب تبارک و تعالیٰ سے دعا کی جاتی، غیر اللہ کے پاس کیوں جایا گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کو وسیلہ کیوں بنایا جا رہا ہے؟ صحابہ کرام پہنچ رہے ہیں، ام المومنین سے عرض کی جا رہی ہے کہ مدینہ طیبہ میں بارش نہیں ہو رہی، آپ دعا کریں۔ حضرت عائشہ نے یہ نہیں فرمایا جاؤ نماز استسقاء کا حکم آ گیا، جب بارش نہیں ہوتی نماز استسقاء ادا کی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز استسقاء کی بدولت بارش نادل فرما دیتا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے نماز استسقاء کو بارش کے لیے وسیلہ بنا دیا، اگر تم کہو نماز پڑھیں گے تو نماز بھی وسیلہ، نماز استسقاء بارش کے لیے وسیلہ۔ حضرت عائشہ کو چاہیے تھا حکم دیتی، نماز استسقاء کا حکم آ گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں یہ نماز پڑھنی سکھا دی ہے، جاؤ کھلے میدان کے اندر نماز استسقاء ادا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ بارش نادل فرما دے گا۔ لیکن حضرت عائشہ نہیں فرما رہی، کیا حکم دیا؟ فرمایا حجرہ رسول کی چھت کو کھول دو، حجرہ رسول کی چھت کو کھول دو۔ اس وقت گنبد خضرا تعمیر نہیں ہوا تھا، حضرت عائشہ کا یہ عقیدہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور سے آسمان تک کوئی چیز حائل نہ ہو، حجرہ رسول کی چھت کھول دو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کے وسیلے سے بارش نادل فرما دے گا۔ اور ہوا بھی یہی، جو ادھر حجرہ رسول کی چھت کھولی گئی، ادھر رب تبارک و تعالیٰ نے رحمت خدا بندی برسا دی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کی چھت کھولی جا رہی ہے، ادھر راوی کہتا ہے چھت کھلی، ادھر رب تبارک و تعالیٰ نے بارش نادل فرما دی، حضرت عائشہ نے نماز استسقاء کا حکم نہیں دیا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو وسیلہ بنانے کا حکم دیا کہ ان کی قبر سے آسمان تک کوئی چیز حائل نہ ہو، چھت ہٹا دو۔ چھت کو کھول دیا گیا، آسمان سے باران رحمت برس گئی۔ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی یہ شان ہو کہ ان کے قبر مبارک کو وسیلہ بنایا جائے تو آسمان سے رحمت خدا بندی نادل ہو جائے، بتا اس رحمت للعالمین کی اپنی کیا شان ہوگی۔ یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، یہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا عقیدہ ہے۔ آؤ حضرت عمر کی بارگاہ میں چلیں، وہ عمر ابن خطاب جو دین کے معاملے میں سخت ہیں، اشدہ علی الکفار کافروں پر سخت ہیں، وہ عمر ابن خطاب جو دین کے اندر کوئی خرابی برداشت نہیں کرتے، اگر کوئی منافق ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں مانے، حضرت عمر اس کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے، سر قلم کر دیا، فرمایا جو رسول کو اپنے معاملے میں حکم نہ بنائے، ان کا حکم نہیں مانے، وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ وہ عمر ابن خطاب جن کے لیے سرکار فرماتے ہیں مجھ پر سلسلہ نبوت کو ختم کر دیا گیا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ سرکار فرماتے ہیں عمر تمہاری رائے وحی الہی کے موافق ہے، عمر تمہاری زبان پر حق بولتا ہے، اے عمر تم جس راستے سے گزرتے ہو شیطان اپنا راستہ بدل دیتا ہے۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا وہ کوئی غلط کام کر سکتے تھے؟ جن کو دنیا میں رہ کر اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بشارت سنا دی ہو، وہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ طیبہ میں بارش نہیں ہوئی، لوگ حضرت عمر کی بارگاہ میں آ گئے۔ صحابہ کا عقیدہ دیکھیں، تابعین کا عقیدہ دیکھیں، براہ راست اللہ سے بھی مانگ سکتے تھے، صحابہ تھے تابعین تھے، لیکن امیر المومنین کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، ام المومنین کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کو وسیلہ بنا رہے ہیں، یہ صحابہ کا عقیدہ ہے۔ حضرت عمر کی بارگاہ میں آ گئے، اے عمر یا امیر المومنین یا خلیفۃ المسلمین مدینے میں بارش نہیں ہو رہی، قحط پڑ رہا ہے، آپ کوئی دعا کریں۔ حضرت عمر نے کیا کیا؟ دعا کر سکتے تھے؟ کیا عمر کی دعا رد کی جا سکتی تھی؟ سرکار فرماتے تمہاری زبان پہ تو حق بولتا ہے، حضرت عمر کی دعا کیسے رد کی جا سکتی تھی؟ حضرت عمر حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن پکڑ کر دعا کرتے ہیں، یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار حضرت عباس کو تیری بارگاہ میں وسیلہ بناتے ہیں، ان کے وسیلے سے آسمان سے بارش نادل فرما دے۔ حضرت عباس کو وسیلہ بنایا گیا، آسمان سے باران رحمت برس گئی۔ رسول اللہ کو وسیلہ نہیں بنایا، ان کے قرابت دار کو بھی وسیلہ بنا دو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کامیابی نصیب فرمائے گا۔ یہ صحابہ کرام کا عقیدہ ہے، یہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ ہے۔ وہ عمر کے حضور فرماتے ہیں میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ آج لوگ کہتے ہیں وسیلہ جائز نہیں ہے، بندوں کا وسیلہ مطلقاً حرام ہے، ارے اگر یہ حضرت عمر کے سامنے کہتے تو شاید وہ انہیں قتل کر دیتے۔ حضرت عمر کا اپنا عقیدہ کیا ہے، حضرت عباس کو وسیلہ بنا رہے ہیں، ان کا دامن کھینچ کر دعا کر رہے ہیں، یا اللہ ان کو ہم تیری بارگاہ میں وسیلہ بناتے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار ہیں۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا عقیدہ ہے۔ اب جو کہتے ہیں، جو دو گروہ بن گئے، ایک کہتا ہے کہ وسیلہ عباد مطلقاً حرام ہے، دوسرا کہتا ہے کہ زندہ نبیوں کا ولیوں کا وسیلہ جائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیب و شہادہ ہے، اسے پتا تھا کہ ایسے لوگ ہوں گے جو دین کے اندر خرابیاں پیدا کریں گے، میرے نبیوں کے وسیلے سے انکار کریں گے، اس نے دونوں چیز دین کے اندر رکھ دی۔ معراج کی شب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا، حضور فرماتے ہیں جب میں کسیب احمر سے گزرا کیا دیکھتا ہوں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت یہ حیات النبی کی دلیل ہے کہ اللہ کے ولی اللہ کے نبی اپنی قبروں کے اندر زندہ ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر مبارک میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، بتاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے تھے یا نہیں؟ جبھی تو قبر میں تھے، ہزاروں سال گزر گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے ہزاروں سال گزر گئے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اسی طرح اپنی قبر کے اندر کھڑے ہوئے نماز ادا کر رہے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ کی یہ شان ہے تو جو امام الانبیاء ہو اس کی حیات کی کیا دلیل ہوگی؟ حضور فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز ادا کر رہے ہیں، جب بیت المقدس پہنچے تو وہاں موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، جب آسمانوں پر پہنچے وہاں موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، آسمان سے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ گئے، قرب خاص میں پہنچ گئے، 50 نمازوں کا تحفہ لے کر واپس آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر موجود ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی، جائیے کم کرائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے، بنی اسرائیل کا حال دیکھ چکے تھے، ارے وہ کیسے نمازیں ادا کریں گے 50 نمازیں؟ یا رسول اللہ آپ جا کر کم کرائیے۔ حضور تشریف لے گئے، 50 کی 45 ہو گئیں، کم ہوتی چلے گئیں ہوتی چلے گئیں، جب 5 رہ گئیں موسیٰ علیہ السلام پھر کھڑے ہیں، یا رسول اللہ یہ تو 5 بھی نہیں پڑھیں گے، علم غیب ہے یا نہیں نبی کو؟ آج 1400 سال کے بعد کے لوگوں کو دیکھنا، یہ تو 5 نمازیں بھی نہیں پڑھیں گے۔ کیا وہ صحابہ کے لیے کہہ رہے تھے جو حضور کے قرب خاص میں رہتے تھے؟ وہ تو اپنی راتیں ایسے گزارتے تھے، قرآن کہتا ہے یبیتون لربہم سجدم و قیاما، اپنی راتیں گزارتے ہیں کبھی سجدہ کرتے ہوئے کبھی قیام کرتے ہوئے۔ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین وہ تو عبادتوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جایا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آج کی اس امت کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ 5 نمازیں بھی نہیں پڑھیں گے، سرکار فرماتے ہیں اب مجھے جاتے ہوئے شرم آتی، 5 نمازیں رہ گئیں 50 کی۔ بتانے کا مقصد یہ ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام وصال یافتہ نبی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات والے نبی تھے، دونوں نبیوں کے وسیلے سے 50 کی کم ہو کر 5 رہ گئیں۔ اب اگر کوئی کہے کہ زندہ نبیوں کا وسیلہ جائز نہیں ہے، اسے چاہیے 50 نمازیں پڑھیں۔ کوئی کہتا ہے وصال یافتہ نبیوں کے وسیلہ جائز نہیں، اسے چاہیے کہ 50 نماز ادا کریں۔ ہم تو وسیلے کے قائل ہیں لہذا ہم 5 نمازیں ادا کریں گے۔ رب تبارک و تعالیٰ کو پتا تھا یہ اس طرح اعتراض کریں گے، ان کے دو گروہ بن جائیں گے، اسی لیے معراج کے موقع پر دونوں نبیوں کو ایک جگہ جمع کر دیا، جو حیات والے نبی ہیں ان کو بھی جمع کر دیا، ممات والے نبی کو بھی جمع کر دیا، جو اپنی قبر میں پہنچے ہوئے ہیں ان موسیٰ علیہ السلام کو بھی کھڑا کر دیا۔ اب نہ کوئی زندہ نبیوں کے وسیلے کا انکار کر سکتا ہے، نہ وصال یافتہ نبی کے وسیلے کا انکار کر سکتا ہے۔ پتہ چلا یہ صحابہ کرام کا بھی عقیدہ ہے اور ہر امت کا یہ عقیدہ رہا ہے اور اہل سنت والجماعت کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے اس کے انبیاء کرام، اولیاء کاملین، بلکہ ان کے تبرکات کا وسیلہ بھی جائز ہے۔ یہ ہمارا بھی الحمدللہ یہی عقیدہ ہے۔ اب بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے کہا، وہ کہتے ہیں کہ اگر وسیلہ مانا گیا تو رب تبارک و تعالیٰ کو کمزور ماننا ہے، وہ تو قادر مطلق ہے، وہ کیسے، وہ تو ہمیں براہ راست عطا کر سکتا ہے، پھر ہم اس کی بارگاہ میں وسیلہ کیوں بنائیں؟ علماء فرماتے ہیں وہ تو قادر مطلق ہے، وہ تو خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے، وہ براہ راست سب کچھ عطا کر سکتا ہے، کن کہہ کر یہ کائنات کو قائم کر سکتا ہے، فیکون کہہ کر کائنات کو ختم کر سکتا ہے، وہ تو طاقتور ہے، لیکن ہم کمزور ہیں، ہم گناہگار ہیں، خطاکار ہیں، سیاکار ہیں۔ اگر ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، کیا آپ کو گارنٹی ہے کہ آپ کی نمازیں قبول ہو گئیں؟ کیا آپ کے روزے قبول ہوئے ہیں؟ کیا آپ کی تراویح قبول ہوئی ہیں؟ کیا ہم نے حج کرا ہے وہ قبول ہوا ہے؟ ارے ہمیں نہیں پتا کہ ہماری یہ عبادتیں قبول ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے اس کے انبیاء اور اولیاء کو وسیلہ بنا لے، تاکہ وہ اس کے انعام یافتہ بندے ہیں، وہ ان سے خوش ہے، اس وجہ سے وہ ہمیں بھی انعامات سے نواز دے گا۔ یہ وجہ ہے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنے کی۔ دوسرا اعتراض یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ وسیلہ عباد کوئی چیز نہیں ہے، بندوں کا وسیلہ کوئی چیز نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ کے اندر کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، وہ کہتے ہیں اس کا مطلب عبادت ہے، عبادتوں کو وسیلہ بناؤ، اپنی نمازوں کو وسیلہ بناؤ، اپنی زکوٰۃ کو وسیلہ بناؤ، روزوں کو وسیلہ بناؤ، زکوٰۃ و حج کو وسیلہ بناؤ، صدقات و خیرات کو وسیلہ بناؤ۔ میں یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر ہم ان نمازوں کو روزوں کو وسیلہ بنائیں تو بتاؤ یہ عبادت ہمیں کس وسیلے سے ملی؟ کیا براہ راست آپ کو نماز مل گئی؟ حکم ہوا واقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، کیسے قائم کریں گے؟ پہلے بارگاہ رسالت میں پہنچنا پڑے گا، میرے آقا نے نیت باندھ لی، قیام ہو گیا، سرکار جھک گئے، رکوع ہو گیا، اپنی جبین نیاز کو زمین پر ٹکا دیا، وہ سجدہ ہو گیا، سرکار کی اداؤں کا نام تو نماز ہے۔ جب تک تم بارگاہ رسالت میں نہیں پہنچو گے، اس وقت تک تم نماز کا مفہوم نہیں سمجھ سکتے۔ سرکار نے روزہ رکھ کے دکھا دیا یہ روزہ ہے، سرکار نے حج کر کے دکھا دیا یہ حج ہے، سرکار نے زکوٰۃ دے کر بتا دیا یہ زکوٰۃ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ بتا رہے ہیں، کس کو؟ اپنے صحابہ کو، صحابہ بتا رہے ہیں تابعین کو، تابعین بتا رہے ہیں تبع تابعین کو، وہ بتا رہے ہیں اولیاء کاملین کو، وہ بتا رہے ہیں علماء امت کو، وہ بتا رہے ہیں مومنین مومنات کو بتا رہے ہیں، ان سے ہم تک یہ عبادتیں پہنچیں۔ یہ عبادتیں ہمارے پاس ان نیک بندوں کے وسیلے سے آ رہی ہیں، تو ان عبادتوں کو کیسے وسیلہ بنا سکتے ہیں؟ ہمیں نہیں پتا ہم نے یہ عبادتیں کری ہیں قبول ہیں یا نہیں ہیں۔ کتنے لوگ ہیں نمازیں پڑھتے ہیں لیکن رد کر دی جاتی ہوں گی، ہمیں اپنی نمازوں کا نہیں پتا، اپنی عبادت کا نہیں پتا، تو ضرورت اس بات کی ہم ان نیک بندوں کو وسیلہ بنا لیں، بلکہ ان عبادتوں کی قبولیت کے لیے بھی جو دعا کریں تو ان بندوں کے وسیلے سے دعا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرو تو خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری یہ عبادتیں قبول کر لے گا۔ جس نبی کے تبرکات کی یہ شان ہو کہ ان کے تبرکات سے اللہ کامیابی نصیب فرماتا ہے، دعا قبول کرتا ہے، تو اگر ہم ان کو وسیلہ بنا لیں تو کیا ہماری عبادتیں قبول نہیں ہوں گی؟ یقیناً ہماری عبادتیں قبول ہوں گی۔ تیسرا اعتراض وہ یہ کرتے ہیں کہ جس طرح ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے کی ضرورت ہے، اسی طرح معاذ اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے وسیلے کی ضرورت ہے، معاذ اللہ۔ اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ دیکھو تم اذان ہوتی ہے تو اذان کے بعد تم دعا کرتے ہو، آتی محمد ان الوسیلۃ والفضیلہ والدرجۃ الرفیعہ وابعثوا مقاما محمودا الذی وعد. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام وسیلہ پر پہنچنے کی دعا کرتے ہو، مقام محمود پر پہنچنے کی دعا کرتے ہو، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دعا کی بدولت معاذ اللہ وہ تو محتاج ہو گئے. ان کا عقیدہ یہ ہے، وہ یہ کہتا ہے وہ ہماری دعاؤں کے، ہمارے وسیلے کے محتاج ہیں جس طرح ہم ان کی دعاؤں اور ان کے وسیلے کے محتاج ہیں. میرے بزرگوں اور دوستوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہماری دعاؤں کی ضرورت نہیں، ان کو کسی مقام پر پہنچنے کے لیے ہماری دعاؤں کی ضرورت نہیں. وہ ایسے مقام پر فائز ہیں کہ اس مقام پر تو کوئی نبی نہیں پہنچ سکتا. اس دعا کے اندر مقام محمود پر پہنچنے کی دعا ہے، جبکہ اللہ فرماتا ہے عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ہم نے آپ کو مقام محمود پر فائز کر دیا. وہ تو پہلے ہی مقام محمود پر ہیں، وہ تو پہلے ہی مقام وسیلہ پر ہیں، ہماری دعاؤں کی ان کو کیا ضرورت. لیکن جب ہم دعا کرتے ہیں، دعا کا طریقہ یہ ہے کہ جب یہ ایک بھیک مانگنے کا طریقہ ہے. علماء فرماتے ہیں جب کوئی فقیر کسی امیر کی بارگاہ میں جاتا ہے، کسی امیر کے دروازے میں جاتا ہے، تو بھیک مانگنے سے پہلے اس کی خوشامد کرتا ہے، اس کے لیے دعائیں کرتا ہے، اللہ تجھے پیسہ دے، تجھے روپیہ دے، تمہیں مال و دولت دے، تمہارے بچوں کی خیر ہو، تمہاری اولاد کے اندر اضافہ کرے. کیا اس کے پاس بچے نہیں ہیں؟ کیا اس کے پاس مال و دولت نہیں ہے؟ اس کے پاس تو سب کچھ ہے، جبھی تو وہ امیر ہے، سب کچھ ہے جبھی تو یہ بھیک مانگنے کے لیے پہنچا ہے. لیکن یہ بھیک مانگنے کا طریقہ ہے کہ جب تم اس طریقے سے مانگو گے، اس کو دعائیں دو گے، تو وہ خوش ہو کے تمہیں کچھ عطا کر دے گا. ہم سب بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں فقیر کی حیثیت سے حاضر ہوتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دعا کرتے ہیں، مقام وسیلہ کے لیے دعا کر رہے ہیں، مقام محمود کے لیے دعا کر رہے ہیں. وہ تو پہلے سے فائز ہیں، لیکن سرکار خوش ہو کر ہمیں کچھ عطا کر دیں گے. رب تبارک و تعالی خوش ہو کر کہ اس کے محبوب کے لیے دعا کی جا رہی ہے، وہ ہمیں کچھ عطا کر دے گا. اور جو مانگنے والے ہیں ان کو عطا کیا یا نہیں؟ کسی کو غوث اعظم بنا دیا، کسی کو خواجہ اجمیر بنا دیا، کسی کو آقا سہروردی بنا دیا، کسی کو مولا نقشبند بنا دیا، کسی کو مخدوم سمنانی بنا دیا، کسی کو مجدد الف ثانی بنا دیا، کسی کو امام احمد رضا فاضل بریلوی بنا دیا. یہ سب وہ مانگنے والے ہیں جنہیں مانگنے کا طریقہ آتا ہے. جنہیں طریقہ نہیں آتا، جو اعتراضات میں لگے ہیں، نہ ان میں کوئی ولی گزرا ہے، نہ کوئی مومن صحیح گزرا ہے. کیوں؟ وہ لوگ اعتراضات میں لگے ہیں، ان کو مانگنے کا طریقہ نہیں آتا. ہمیں طریقہ آتا ہے، الحمدللہ اہل سنت میں سب کچھ چل رہا ہے. چوتھا اعتراض وہ یہ کہتے ہیں اگر وسیلہ ضروری ہے تو عبداللہ ابن ابی اور دوسرے منافقین کو وسیلہ کیوں کام نہیں آیا. عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین تھا، آپ جانتے ہیں، جنگ احد کے اندر اپنا ایک لشکر لے کر، اپنے حامی لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہٹ گیا، مسلمانوں کی فوج سے نکل گیا. اس کی وجہ سے مسلمانوں کو شکست کا بھی سامنا کرنا پڑا، کافی جانی نقصان بھی اٹھانا پڑا. رئیس المنافقین، اور منافقین جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں گے، وہ رئیس المنافقین ہے، وہ کیسے جنتی ہو سکتا تھا؟ لوگ کہتے ہیں اس کے وسیلہ کام کیوں نہیں آیا. جب اس کا انتقال ہوا، جب وہ شخص مرا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی، دوسرا اپنی چادر مبارک اس کے کفن کے لیے دی. تو لوگ کہتے ہیں کہ جب سرکار نے اس کو چادر دی، جو چادر سرکار کے جسم اثر سے لگ چکی ہو، وہ اگر کسی مردے کے کفن میں لگ جائے تو کیا وہ بخشا نہیں جائے گا؟ جس کی نماز جنازہ پر امامت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، کیا وہ شخص بخشا نہیں جائے گا؟ وہ تو جنتی ہو جائے گا. لوگ تو یہ کہیں گے کہ وہ جنتی ہے، لیکن عبداللہ ابن ابی پھر بھی جہنمی ہے. لوگ کہتے ہیں سرکار کا وسیلہ کام کیوں نہیں آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چادر مبارک اس کے کام کیوں نہیں آئی، سرکار کی نماز جنازہ پڑھانا اس کے لیے کام کیوں نہیں آیا، وہ جہنمی کا جہنمی رہا، اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے بزرگوں اور دوستوں، جب جنگ احد میں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، تو حضرت امیر حمزہ کے کفن کے لیے کپڑا کم تھا. مسلمان پریشان تھے، کس طرح حضرت امیر حمزہ کو، سید الشہداء کو کفن دیا جائے؟ تو عبداللہ ابن ابی نے اپنی چادر اتار کر دے دی. حضرت امیر حمزہ کو کفن دے دیا گیا. اب خانوادہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک منافق کا احسان ہو گیا. اگر سرکار اپنی چادر اتار کر اس کے کفن کے لیے نہیں دیتے تو کل قیامت کے روز اس کی شفاعت کرنی پڑ جاتی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی امتی کا احسان نہیں لینا چاہتے، وہ تو براہ راست رب تبارک و تعالیٰ سے احسان لیتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ سے تعلیمات لیتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ کیسے گوارا کر سکتے تھے کہ میں ایک منافق کا احسان لے لوں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اس کے کفن کے اندر دے کر دنیا کے اندر اس منافق کے احسان کا بدلہ چکا دیا. اب یہ سرکار کے اختیار میں تھا کہ وہ اپنی چادر سے کسی کو فائدہ پہنچائیں یا نہ پہنچائیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دینے کا مقصد یہ تھا تاکہ عبداللہ ابن ابی کا احسان کا بدلہ دنیا میں ہو جائے، کل قیامت کے روز اس منافق کی شفاعت نہیں کرنی پڑے. دوسرا، نماز جنازہ جو پڑھائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بیٹے کے کہنے پر پڑھائی، ان کے اصرار پر پڑھائی، اور وہ صحابی رسول تھے، مومن مسلمان تھے. ان کا دل رکھنے کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ کی امامت فرمائی، اور سرکار کا یہ حسن سلوک دیکھ کر اس کے قبیلے کے کثیر تعداد میں لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. اس میں یہ مصلحت تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی فائدہ پہنچانے کے لیے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی. لوگ کہتے ہیں اگر وسیلہ جائز ہے، وسیلہ درست ہے، فائدہ مند ہے، تو عبداللہ ابن ابی اور اس کے کام کیوں نہیں آیا؟ تو وہ اس وجہ سے کام نہیں آیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف اس کے احسان کا بدلہ دنیا کے اندر چکا دیا. دوسرا، یہ لینے والوں کے اندر ہے کہ لینے والا لینا جانتا ہے یا نہیں جانتا. اگر کوئی شخص، علامہ مفتی احمد یار خانی میں لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر کے دروازے اور کھڑکیاں بند کر کر سورج کی روشنی سے بچ جائے اور یہ سوچے سورج تو بیکار ہے، اس نے تو میرے گھر کو روشن نہیں کیا، یہ تو میرے گھر کو روشن نہیں کر سکتا، تو بتاؤ اس میں سورج کا قصور ہے یا لینے والے کا قصور ہے؟ یہ تو لینے والے کا قصور ہے جس نے اپنے دلوں کو بند کر دیا، جس کے دل میں عشق رسول نہیں جا سکتا، جس کے دل کے اندر ایمان کی روشنی نہیں جا سکتی. اس نے ہر طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اپنے قلب و اذہان کو بند کر دیا، تو یہ تو اس کا قصور ہے. اس میں سرکار کا قصور کیا ہوا؟ اس میں وسیلے کا قصور کیا ہوا؟ یہ تو لینے والے کا قصور ہے. دینے والا تو اپنی آب و تاب کے ساتھ دے رہا ہے، کسی کو ولایت دے رہا ہے، کسی کو امامت دے رہا ہے، کسی کو حکومت دے رہا ہے، کسی کو سلطنت دے رہا ہے، کسی کو عشق و محبت دے رہا ہے، کسی کو منصب شہادت دے رہا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو جس کو جو دے رہے ہیں عطا کر رہے ہیں. یہ لینے والوں کے اندر بات ہے کہ وہ لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے. تو پتہ یہ چلا کہ ہر امت کا یہ عقیدہ رہا ہے، اور الحمدللہ صحابہ کا بھی یہ عقیدہ ہے، جیسا کہ ہم نے آپ کو ثابت کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے واقعات سے، کہ ان کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ تک رسائی حاصل کرنی ہے تو اس کے انبیاء کرام اولیاء کاملین کو اس کی بارگاہ میں وسیلہ بنا لو. جب وسیلہ بنا لو گے تو انشاءاللہ تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی. ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت الحمدللہ کسی نہ کسی ولی کے دامن سے وابستہ ہوتے ہیں. ولی کے دامن سے وابستہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کے انعام یافتہ بندے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ فرماتا ہے یہ میرے انعام یافتہ بندے ہیں، جن سے اللہ بھی خوش ہے، یہ اللہ سے خوش ہیں. اس لیے ہم ان اولیاء کاملین کے دامن سے وابستہ ہوتے ہیں. ہم گناہگار ہیں، سیاکار ہیں، خطاکار ہیں، لیکن کل قیامت کے روز رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. اس کے لیے کیا تیاری کری؟ تو ضرورت اس بات کی کسی ولی کا ہی دامن تھام لو، عبادتیں کرتے رہو، انشاءاللہ ان کے صدقے تمہاری عبادت و ریاضت بھی قبول ہو جائے گی. اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص کہیں کام کرتا ہے کسی فیکٹری میں، کسی آفس کے اندر. اب اس کا وقت کیا ہے؟ صبح 9 بجے جاتا ہے، شام کو 5 بجے چھٹی ہو جاتی ہے. جا رہا ہے، اپنے وقت پر کام کر رہا ہے اور واپس آ رہا ہے. اسی فیکٹری کے اندر ایک شخص ایسا ہے کہ جو 9 کے بجائے 10 یا 11 بجے جاتا ہے، اور کبھی کبھی 4 بجے بھاگ جاتا ہے، جاتا ہی نہیں. کبھی چھٹی بھی کر لیتا ہے، کبھی جاتا ہے، کبھی نہیں جاتا. اور ایک شخص ایسا ہے اسی فیکٹری کے اندر جو 9 بجے کے بجائے صبح 8 بجے پہنچ جاتا ہے، और रात को 12 बजे तक काम कर जाता है। उसको पता है जब मैं देर तक काम करूंगा, ओवर टाइम लगाऊंगा तो मुझे ओवर टाइम मिलेगा, मालिक खुश हो जाएगा, मुझे तनख्वाह से ज्यादा अता करेगा। यही बंदों की मिसाल है। हर किसी के ऊपर रब तबारक व तआला ने 5 वक्त की नमाज फर्ज करी। कोई जाता है 2 नमाजें पढ़ता है, कोई फजर में नहीं उठता, कोई ईशा नहीं पढ़ता, कोई 5 नमाजें पढ़ लेता है। लेकिन अहलुल्लाह वो है जो रातों को जागकर इबादत और रियादत करते हैं, जो रातों को जागते हैं, अपनी रातें अपने रब के लिए गुजार देते हैं, रात सोने के लिए बनी है वो जागते हैं, इबादत और रियादत में गुजार देते हैं। जब कल कयामत के रोज वो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जाएंगे तो रब तबारक व तआला उन्हें इनाम और इकराम से नवाजेगा या नहीं नवाजेगा? बेशक नवाजेगा। इसीलिए हम इनके दामन से वाबस्ता हो जाए। जिस तरह उस फैक्ट्री की मिसाल है, इसी तरह हमारी मिसाल है। अब क्या होगा, जब तनख्वाह देने की बात आई तो जो शख्स पूरा टाइम पूरा नहीं कर रहा, बीच में भाग जाता है या देर से आता है या जल्दी चला जाता है, वो क्या करेगा? तनख्वाह लेने का वक्त है, आज मालिक से सामने का वक्त है, आज मालिक की बारगाह में हाजिर होने का वक्त है, क्या करूं? सोच रहा है, परेशान है, अरे ऐसा करूं कि ये शख्स जो रात को ओवर टाइम भी लगा देता है, इसके पीछे पीछे चलूं। अगर इससे आगे गया, ऐसा ना हो मालिक का गजब मुझ पर नादिल हो जाए, लिहाजा इसके पीछे चलो, इससे सिफारिश कराओ। अगर ये सिफारिश कर लेगा तो इंशाल्लाह मेरी सिफारिश कबूल हो जाएगी, मालिक के कहर और गजब से मैं बच जाऊंगा, वो मेरी तनख्वाह के अंदर जो कटौती करने वाला है वो नहीं करेगा। जब ये आगे आगे होगा, वो अपने इस नौकर को देखेगा, इस मुलाजिम को देखेगा, चाहने वाले को देखेगा तो यकीनन खुश हो जाएगा, खुशी में इसको इनाम और इकराम से नवाज रहा होगा, पीछे मुझे देखेगा तो मुझे भी कुछ नवाज देगा। यही वजह, इसी वजह से मौलिया कामिलीन के दामन से वाबस्ता हैं। हम नमाजें पूरी नहीं पढ़ते, वक्त से बेवक्त कर देते हैं, नमाजें कदा कर देते हैं, हमारी इबादतों के अंदर खुशू व खुजू नहीं है। लेकिन कल हम जब कयामत के दिन उस बारे ताला के बारगाह में हाजिर हों, तो इस हाल में हाजिर हों, या तो गौसे आजम का दामन हाथ में हो या गरीब नवाज का दामन हाथ में हो, इन औलिया कामिलीन के दामन को हाथ में थाम कर जब इनके पीछे पीछे जाएंगे, रब तबारक व तआला खुश होगा, इनको भी नवाजेगा, इनके सदके हमें भी नवाज देगा। इनके वसीले को थाम लो, इनके वसीले को पकड़ लो, ताकि तुम्हारी दुनिया भी सवर जाए, तुम्हारी आखिरत भी सवर जाए। हमारा ये सब कुछ बताने का मकसद ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमात हैं, हमें सबसे पहले अपने अकीदे को पुख्ता करना है, कोई हमारे अकीदे को मुतजलजल ना कर सके। हर घर के अंदर पहले सब सुन्नी हुआ करते थे, अब दूसरे लोग भी शामिल होते जा रहे हैं, हमारी नई नस्लें अपने मसलक से हटती जा रही हैं। वजह यह है कि हम अपने मसलक के बारे में मालूमात नहीं रखते। लोग फौरन एतराज़ करते हैं, तुम ये करते हो, ये सहाबा ने कब किया, ये अहले बैत ने कब किया, ये फ़लाँ ने कब किया, अरे ये तो शिर्क है, ये बिदत है, हम खामोश हो जाते हैं। वजह यह है कि हम अपने मसलक के बारे में मालूमात हासिल नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मसलक हक है, हमारा मसलक सच है, हम इसके बारे में मालूमात हासिल करें, कम से कम अपने मसलक के ऊपर सही तरह गामजन रहें, ताकि हमारी आने वाली नस्लें भी अहले सुन्नत वल जमात रहें। आइए दुआ फरमाएं, अल्लाह तबारक व तआला हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अदा फरमा। या अल्लाह हमारी तंगी को आसानी से बदल दे, या अल्लाह हमारी जहालत को इल्म से बदल दे, या अल्लाह हमारे इंतशार को इतिहास से बदल दे, या अल्लाह हमारी रियाकारी को खलूस से बदल दे, या अल्लाह हमारी आपस की अदावतों को मोहब्बत से बदल दे। ऐ इलाहुल आलमीन, हम जब तक जिंदा रहें तेरे नबी की मोहब्बत में जिंदा रहें, और मौत दे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत में दे। या अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को हुजूर की शफाअत से मुशर्रफ फरमा। सैयदा रिदा शाह के लिए दुआ करें कि इनकी हड्डी टूट गई, अल्लाह तबारक व तआला इन्हें सेहत कामिला अता फरमा। जो जो शख्स बीमार है, रब तबारक व तआला उन्हें सेहत कामिला आजिल अता फरमा। इन्नल्लाहु मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम व सल्लू अलैहि। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन व अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।